یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے متعدد قیدیوں کی رہائی سے متعلق بعض ممالک کے تحفظات کے باعث دوحا میں ہونے والے مجوزہ امن مذاکرات ایک مرتبہ پھر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. افغان حکومت نے طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں میں سے 80 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. تاہم فرانس کی وزارت خارجہ نے افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ان متعدد قیدیوں کو رہا نہ کرے جنہیں افغانستان میں فرانسیسی فوجیوں اور افغانستان کے شہریوں کو ہلاک کرنے پر سزائیں دی گئی تھیں. ایسا ہی مطالبہ آسٹریلیا نے اس ماہ کے شروع میں کیا تھا. نصر اللہ ستانکزئی کہتے ہیں کہ ایسے حلقے اور افراد مذاکرات کو تعطل کا شکار بنانا چاہتے ہیں. ایک اور افغان تجزیہ کار سمیع یوسف زئی کا کہنا ہے کہ طالبان پہلے ان قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں جن کے بارے میں بیرونی ممالک نے تحفظات کا اظہار نہیں کیا ہے, اور ان کی رہائی کے بعد باقی 6 قیدیوں کی رہائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ طالبان قطر میں اپنے دفتر کے فوجی شعبے میں واپس جائیں گے اور ان 6 قیدیوں کی رہائی سے متعلق فیصلہ کریں گے جن کے بارے میں فرانسیسی اور آسٹریلوی حکومتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. دریا حسنا, افغانستان میں سابقہ جہادی اور سیاسی لیڈروں کے نئے تشکیل شدہ فرنٹ نے بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. افغان صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے تصدیق کی ہے کہ دو ملکوں کی طرف سے افغان دفتر خارجہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایسے 6 یا 7 قیدیوں کی رہائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو 400 طالبان قیدیوں میں شامل ہیں جن کو رہا کیا جا رہا ہے. لیکن ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی حلیفوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلم خلیل زاد نے تمام افغان فریقین پر زور دیا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے بغیر کسی مزید تاخیر کے بین الافغان مذاکرات شروع کریں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد کا یہ بیان بین الافغان مذاکرات کے لیے افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کی خاتون رکن فوزیہ کوفی پر حال ہی میں ہونے والے حملے کے بعد سامنے آیا ہے. خلیل زاد نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان افراد کی بزدلانہ اور مجرمانہ کاروائی ہے جو افغان امن عمل میں تاخیر کر کے اسے سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متعلقہ فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ باقی ماندہ معاملات کے حل کو یقینی بنائیں تاکہ ان کے بقول بین الافغان مذاکرات بغیر کسی تاخیر کے جلد شروع ہو سکیں. اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے لیے پروازوں کی بحالی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, جبکہ اماراتی حکومت نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے اندرونی معاملات اور فیصلوں میں مداخلت سے باز رہے. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ براہ راست پروازوں کی بحالی کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ پروازیں سعودی عرب کی فضائی دوت سے گزریں گی. انہوں نے کہا کہ پروازوں کی بحالی اسرائیل اور امارات کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر ایران کی جانب سے تنقید پر برہمی کا اظہار کیا ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امارات کے درمیان امن معاہدہ ایک خود مختار فیصلہ ہے جس کے لیے ایران کی ہدایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے اسرائیل امارات تعلقات کی بحالی پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے دور رس اثرات ہوں گے, جبکہ وزیراعظم سمیت کسی وفاقی وزیر کی جانب سے کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عرب ممالک کی خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ فلسطین پر مذہب کی بنیاد پر تھا, اب معاشی مفادات کی بنیاد پر ہوگا. آنے والے دنوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو امارات اسرائیل معاہدے کی بنا پر بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا. دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس پیش رفت کے دور رس اثرات ہوں گے. فلسطینیوں کے حقوق میں ان کی خود مختاری کا حق شامل ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکا واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر، ایک ایسے موضوع پر جو ان گھرانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جن کے گھر کوئی بچہ یا بڑا قوت گویائی سے محروم ہو یا بولنے میں دشواری محسوس کرتا ہو۔ اس کی یہ دشواری اس بچے یا بالغ کی اور اس کے گھرانے کی زندگی کو کتنی دشواریوں سے دوچار کرتی ہے اور اس کے اور اس کے اہل خانہ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ وہ گھرانے ضرور کر سکتے ہیں جو اس قسم کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ لیکن کیا اس مسئلے کا یا گویائی کے مسائل کا کوئی حل موجود ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا؟ یہ ہے وہ موضوع جس پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں راولپنڈی سے ایک اسپیچ تھراپسٹ ڈاکٹر نائلہ رضوان، جو صرف اسپیچ ہی کی نہیں بلکہ اسپیشل ایجوکیشن کی ماہر ہیں، اور قوت گویائی ہی نہیں بلکہ بصارت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر معذور بچوں کی اور افراد کی مدد بھی کرتی ہیں، اور وہ اسپیشل تھراپسٹ ہیں آرمی اسپیشل ایجوکیشن اسکول راولپنڈی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بصارت سے محروم بچوں کے لیے گریڈ 3 کے لیے ایک کتاب ہے اسٹوری کی، وہ ٹرانسکرائب کر چکی ہیں، اور گریڈ 6 کے لیے ایک اردو میں بریل لینگویج میں کتاب کو ٹرانسکرائب کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈپارٹمنٹ آف نیشنل اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں سے بھی وابستہ ہیں، اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو آکوپیشنل تھراپی میں بھی ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ تو ان تمام خوبیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت راولپنڈی سے ٹیلی فون پر موجود ہیں ڈاکٹر نائلہ رضوان۔ خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر نائلہ رضوان صاحبہ۔
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ،
آپ کا بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کیا کس قدر سنگین ہے یہ مسئلہ ان گھرانوں کے لیے جہاں کے ایسے بچے یا ایسے بالغ موجود ہیں جو بولنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں یا قوت گویائی سے ہی محروم ہیں۔
تھینک یو سو مچ۔ ایک تو کہوں گی کہ بہت ہی اہم ٹاپک پہ آپ نے ایک ڈسکشن رکھی جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس میں سٹل ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اویئرنیس بہت کم ہے، اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ سوسائٹی میں آپ کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ جو اسپیچ ہے، جو گفتگو ہے، اس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے، ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے۔ ڈیلے وہ ہوتا ہے جو بچے اپنی ایج کے مطابق بول تو رہے ہوتے ہیں لیکن سلو پروسیس میں ہوتے ہیں۔ ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو ایک چیز صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا، تو اس کو ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یاسمین صاحبہ، میں اگر ڈیٹیل سے بات کروں تو جیسے وائس ہوتا ہے بچے کی یا بڑے کی، آواز کی خرابی آ جاتی ہے، ہکلاہٹ ہوتی ہے۔ نارملی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہکلانا شروع ہو جاتے ہیں یا توتلا بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان میں کھانے پینے کے، یہ بھی میں ایک ہائی لائٹ کروں گی کہ کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسپیچ کی ڈومین میں آتا ہے۔ یہاں پہ اگر کھانے پینے کے، چبانے کے، نگلنے کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ نیورولوجیکل ہوتے ہیں۔ جو بندے سن رہے ہوں گے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک ہے، جس میں بچے جو ہوتے ہیں سوشل انٹریکشن ان کا کم ہو جاتا ہے، یا وہ بولنا چالنا ختم کر دیتے ہیں، یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے۔ جب برین کا لیول ایج کے مطابق نہیں ہوتا تو جیسے تمام چیزیں ڈیلے جا رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے بچوں کی بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ڈیلے جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہیئرنگ امپیئرڈ ہے جس کی وجہ سے نہ بچے سنتے ہیں اور پھر نہ بول پاتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں بچہ یا بڑا بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، یا اس کا سلو پروسیس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور فردر جیسے جیسے آپ کہیں گی تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی۔
تو اس وقت پاکستان میں جبکہ آپ ڈیل کر رہی ہیں ان تمام موضوعات پر، ان تمام نقائص پر، ان تمام کمیوں پر، تو سب سے زیادہ ڈومیننٹ یا سب سے زیادہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ بچوں میں خاص طور پر کون سی بیماری یا کون سی کمی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے؟
دیکھیں یاسمین صاحبہ، جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ابھی نظر آتی ہے، میں خود ایک ریہیب کو رن کر رہی ہوں، और हमारे पास उसमें ऑलमोस्ट 70% जो केसेस नजर आते हैं वो इस वक्त इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम इसको एक्सट्रीम एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन भी कहते हैं, जिसमें तमाम सोशल इंटरेक्शन खत्म करके तो बच्चे को एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट दे दिया जाता है, लाइक स्क्रीन गैजेट्स का यूज करना, उनका सोशल इंटरेक्शन को कम कर देना, इसकी वजह से स्पीच डिले बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। स्पेशली मैं अगर डिस्कस करूं तो आपने देखा होगा कि एक जमाना था जब 3 माह का 4 माह का बच्चा और माँ का इंटरेक्शन ऐसे नजर आता था जैसे वो एक दूसरे की बात को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो एक दूसरे की बात को एंजॉय कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन इतने अच्छे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये चीजें बहुत लैकिंग में नजर आना शुरू हो गई हैं। पहले ये सिर्फ बाहर के ममालिक में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चों को सिर्फ स्पेसिफिक कर दिया गया है गैजेट्स तक, और जिसकी वजह से स्पीच इश्यूज बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चीज है, इशू है इसकी।
क्योंकि तो फिर क्या आप इसका, चलिए पहले इसी मसले को आप उजागर कीजिए कि फिर इस मसले के लिए क्या होना चाहिए, बाकी बातें हम फिर बाद में करेंगे।
देखिए जब भी कोई पेरेंट्स हमारे पास आता है तो बड़े वो फखर से एक ही बात कहता है कि ये अपनी टैबलेट को फुली यूज कर लेता है, लेकिन इसको हम बुलाते रहते हैं तो ये अपने नाम पे रिस्पांस नहीं करता। ये एबीसी तो पूरी कह लेता है, बोल लेता है, राइम्स भी पढ़ लेता है, लेकिन जब हम इसका नाम कॉल करते हैं तो ये जी नहीं कह सकता। तो ऑन दैट टाइम हम लोग ये कहते हैं पेरेंट्स से कि ए से लेके जी तक बोल देना इतनी खुशी की बात नहीं है जितना अपने नाम पे रिस्पांस कर देना है। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे हम लोग कि कम्युनिकेशन जो है वो सेपरेट चीज है, स्पीच सेपरेट चीज है। स्पीच में वो बेशक 100 वर्ड्स बोल देता है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट 2 वर्ड्स भी नहीं कर सकता तो इट्स मीन वो फंक्शनल नहीं है उसकी। यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि वो ऑपरेट कर लेता है, उसके पास वोकैबुलरी इतनी है, तो आप ये देखें कि उसका यूजेज कितना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए।
तो वैसे क्या 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 खामियां होती हैं स्पीच थेरेपी, यानी स्पीच के डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, क्यों बच्चा या बड़ा बोलने में दुश्वारी महसूस करता है?
तो यस्मीन साहब आप बात करना चाह रही हैं कि कॉजेज क्या इसकी हो सकती हैं। तो इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट कॉज है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है। बच्चा सुनता ही नहीं, क्योंकि जब भी खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो आफ्टर 4 मंथ्स बच्चे की जो सुनने की सलाहियत है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स मीन वो मिलियंस टाइम सुनता है तो वो बोलने के काबिल होता है। तो एक तो बहुत बड़ी कॉज ये है कि बच्चे का अगर हेयरिंग नहीं है तो बच्चे की प्रोडक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर दूसरी मिसाल देखें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, दिमागी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, ट्रॉमेटिक इंजरीज बहुत ज्यादा सामने आती हैं, जिसमें बच्चा बर्थ के दौरान गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसके ब्रेन में डैमेज हो गया, और वो एरिया जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो अगर डैमेज हो जाता है तो ऑब्वियसली वहां भी इशू हो जाता है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जैसा कि नॉर्मली हम जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर बताती हूँ मैं, तो कहा जाता है कि इसकी उम्र, इसकी एज और उम्र में बड़ा फर्क है, इसकी जो मेंटल एज है वो अपनी उम्र से काफी पीछे है। तो उस सूरत में भी बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। और जैसा कि आपने कहा फिजिकल इम्पेयरमेंट में अगर स्पीच के हवाले से देखें तो जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, कटा हुआ होंठ या कटा हुआ तालू जो होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पीच के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, डिले होना शुरू हो जाती है स्पीच या डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वॉइस जो अब्यूज और मिसयूज है, बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलना, या वो प्रोफेशंस जिनमें सिंगिंग लेक्चरर ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वहां भी वॉइस इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो स्पीच जो है इन तमाम कॉजेज के गिर्द घूम रही होती है।
यानी जबान में कोई खराबी, नड़खड़े में कोई खराबी भी स्पीच डिसऑर्डर की वजह बनती है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बनती है। हमारा एक जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है सीपी की चाइल्ड होती है, जिसमें जैसे बड़े बंदों में फालिज होता है तो इसे छोटे बच्चों में जो 2 ईयर से पहले अगर मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें सीपी चाइल्ड होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के नाम से। उसमें मसल्स जो होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिड हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, या बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो बच्चे प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जुबान का एक ये केस भी है, और दूसरा हमारा जो जुबान का नीचे वाला तंदला जुड़ा हुआ होता है, इसकी वजह से भी जो स्पीच की आर्टिकुलेशंस हैं, जैसे स्पीच के तलफ्फुज में बहुत सी गलतियां आना शुरू हो जाती हैं, तो ये कॉजेज भी हैं कि जब मसल्स वीक होते हैं या वो जुड़ा हुआ होता है, तो ये कॉजेज भी जो होती हैं स्पीच इशू का सबब जरूर बनती हैं।
ठीक। अच्छा, तो अब आइए इसके हल की तरफ। अगर फिजियोलॉजिकल उसका कोई कॉज है, कुव्वते गोयाई से महरूमी की या कमी की या दुश्वारी की, तो फिर उसका इलाज क्या होता है, उसका हल क्या है, पेरेंट्स क्या करें? अगर अव्वल तो उनको पहले तो ये बताइए कि कब वो चौंकें, कब वो परेशान हों और बच्चे को लेकर जाएं डॉक्टर के पास, और किस डॉक्टर
जी
के पास
बिल्कुल
जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं।
बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे के साथ अपना सोशल इंटरेक्शन ज्यादा रखें। लाइक बच्चा अगर एक माह का भी है, कुछ दिन का भी है, तो उसको ऐसे टाइम दें जैसे आपने स्पेसिफिक टाइम उसके लिए सिलेक्ट किया है। बिकॉज जब आपने किसी भी डिले या डिसऑर्डर की तरफ मूव करना है, देखना है, तो उसके लिए आपको कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की स्क्रीनिंग सबसे पहले वालदैन ही करते हैं, लाइक माँ करती है, ठीक है। उसको स्क्रीन आउट उसी ने करना होता है कि ये देख रहा है नहीं देख रहा, ये समझ रहा है नहीं समझ रहा, ये माँ को फील कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सबसे पहले किसी डॉक्टर ने किसी को नहीं बताना, बल्कि माँ ने खुद उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपने बिल्कुल साउंड्स देखे, लाइक चुटकी बजा के कलरफुल खिलौनों के साथ उसको खेलना, टाइम गुजारना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा क्या कलरफुल चीजों की तरफ देख रहा है, विजन में इशू तो नहीं है, या साउंड्स की तरफ। अगर साउंड्स का आपको कहीं भी शक लगता है कि बच्चे का हेयरिंग इशू है, तो आप सोते हुए उसके कोई चीज आप ड्रॉप कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोते हुए बच्चा एकदम से एक रिफ्लेक्स होता है जिसमें आंखें उसकी एकदम से झुंझला जाती हैं, तो ये चीजें आपको बता देती है कि बच्चे का हेयरिंग ठीक है नहीं है। और अगर डाउट होता है तो आप सबसे पहले एक ईएनटी के पास मूव करते हो, और वो आपको एक टेस्ट रेकमेंड करता है जो बच्चे को स्लीप के दौरान लिया जाता है, जिसमें बच्चे की फ्रिक्वेंसी चेक की जाती है कि उसकी सुनने की सलाहियत कितनी है, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, और बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन में ही उसकी जो ट्रीटमेंट है और मैनेजमेंट है स्टार्ट कर दी जाती है।
तो क्या ट्रीटमेंट होती है?
ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर आप हियरिंग लॉस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चे का हियरिंग लॉस देखा जाता है कि कितना ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद एक हियरिंग एड रेकमेंड किया जाता है आपको, कि हियरिंग एड उसको लगाया जाता है, और उस हिसाब से वो जो एनवायरमेंटल साउंड्स हैं उसको गैदर करके पिक करना शुरू हो जाता है। अगेन मैं यहाँ चीज एक हाईलाइट करना चाहूंगी कि समहाउ पेरेंट्स ये करते हैं कि उन्हें आइडिया हो जाता है कि बच्चे का हियरिंग लॉस है, वो हेयरिंग एड लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। देखिए, उसके बाद भी एक प्रॉपर स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, बिकॉज उसको तमाम साउंड की तरफ ध्यान दिलवाना, उसको डिस्क्रिमिनेट करवाना और उसको फिर प्रोडक्शन की तरफ लेके आना, ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है। तो फिर उनको हेयरिंग एड लगाने के बाद उनको चीजें सुनवाई जाती हैं ताकि वो प्रोसेसिंग की तरफ आए, फिर सुनवाने के बाद उनको डिस्क्रिमिनेट करवाया जाता है। लाइक एक हॉर्न की आवाज है, एक ताली की आवाज है, वो इसको डिस्क्रिमिनेट तो कर सके, अब उसको आवाज तो आ रही है लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये हॉर्न बज रहा है या ताली बज रही है। ये तमाम चीजें एक थेरेपिस्ट और स्पेशली स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो उसमें डेवलप करता है। तो ये प्रोसीजर एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है जो कि चलता है।
कितनी उम्र तक के बच्चे को वालदैन को चाहिए कि किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाए?
यस्मीन साहिबा, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ट्रेंड जो चल रहा है और जो कि बहुत वंडरफुल ट्रेंड है, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन मीन कि जब बच्चा पैदा होता है, आपको पता चल जाता है कि बच्चा किसी इश्यू के साथ है, तो उसका इंटरवेंशन को स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज कुछ स्किल्स जो होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं, वो रेजिड्यूल होती हैं, इससे पहले कि वो जाया हो उनको मैनेजमेंट में लाया जा सकता है।
अगर वालदैन अफोर्ड ना कर सकें, स्पीच थेरेपिस्ट मिलते कहाँ हैं, तो वो वालदैन क्या करें? जो वो खुद कुछ कर सकते हैं स्पीच थेरेपी के हवाले से, या वो कुछ सीख सकते हैं जिसे वो बच्चों की हेल्प कर सकें?
जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया, बिकॉज कि बदकिस्मती से हमारे 30% जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं वहां पे थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं, स्पीच थेरेपी की अगर स्पेशली मैं बात करूं, और 70% ये है प्राइवेट लेवल पे है, और प्राइवेट लेवल पे ऑब्वियसली ये बड़ा एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट है वो है, और ऐसा होता है कि पेरेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को मूव करना चाहिए सबसे पहले तो स्टडी की तरफ, और दूसरा बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जैसे इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे बीइंग अ थेरेपिस्ट हम जाते हैं और एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है, 1 वीक का कोर्स होता है। तो कोशिश करें इंटरनेट से भी अपना नॉलेज को बढ़ाएं और अपने बच्चे की डिस्कशन, स्पेशली ये कहूंगी कि सेटअप में आपको डिटेल से सुना जाता है, जब डिटेल से सुना जाता है तो आप वहां से ना सिर्फ थेरेपी करें बल्कि आप सीख के निकलें ताकि एटलीस्ट आप अपने बच्चे के थेरेपिस्ट बन जाएं। हम भी पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि ये वो वर्क नहीं है जो सिर्फ क्लाइंट और थेरेपिस्ट का होगा, इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना होगा तो तभी आपको आउटपुट मिलेगी। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत से प्रोग्राम नेट पे भी हैं, फ्री प्रोग्राम्स भी चलते हैं, बहुत से एनजीओ भी करवाते हैं, तो आप जरूर इनसे हेल्प आउट ले सकते हैं।
ये बताइए कि जो जबान में अगर मसल्स का प्रॉब्लम है तो क्या वो ठीक हो जाता है और कैसे?
ठीक हो जाता है। अगेन मैं ये कहूंगी कि जो थेरेपीज हैं वो विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जिसमें बच्चे की जो वोकल आर्टिकुलेटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को एनहेंस किया जाता है, क्योंकि अगर हम वीक मसल्स की बात करें तो बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो बच्चे फीट भी नहीं ले सकते, क्योंकि फीट को प्रिपेयर करना, उसको स्वॉलो करना, इसमें जुबान का, हमारे आर्टिकुलेटर्स का जो मसल्स हैं इनका बहुत ज्यादा बड़ा दखल है। थेरेपिस्ट जो होता है उसमें बहुत सी एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करवाता है जो पहले तो हेल्प के साथ होती हैं, फिर उसको इंडिपेंडेंटली क्लाइंट को करना पड़ता है और बच्चा जो होता है वो इस काबिल हो जाता है। इवन अगर हम मसल्स वीकनेस की बात करें तो आपने देखा होगा कि फालिज के जो लोग हैं वो समझते बहुत अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो हम उनका क्या करते हैं कि तमाम जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस स्टिमुलेट किया जाता है और फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो जो उनको इंजी ट्यूब लगी होती है वो रिमूव होती है, वो खुराक खाने के, चुबाने के और बोलने के काबिल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं कि उनको वापस रिकवरी की तरफ हम मूव कर सकते हैं।
तो क्या कहना चाहेंगी उन लोगों से जिनके यहाँ कोई बच्चा किसी भी किस्म के स्पीच डिसऑर्डर से या समात की डिसऑर्डर से या मेंटली रिटार्डेड होने के हवाले से कोई मौजूद है?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने हौसलों को आप लोगों ने बुलंद रखना है और आपने काम करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेना है अगर आपका बच्चा किसी इशू के साथ है तो, क्योंकि डिनाइल फेज में जाके आप अपना प्रीशियस टाइम जाया नहीं करें, बल्कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे तो इतनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा। और ये कहूंगी कि अगर जिद्दत की तरफ देखें तो आप बहुत सी जो डिले और डिसऑर्डर्स हैं उनका ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन अगर बर वक्त उनको कैच कर लिया जाए तो, और जितनी अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं आप अपनी लर्निंग को इनहेंस करें, गाइडलाइन लें। बल्कि यस्मीन साहिबा, मैं आपके तवसत से ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई कॉन्टेक्ट करता है, बहुत से बाहर के मुल्कों के लोग से रबते में है, लर्न करते हैं और अपने बच्चों पे अपने टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो हम लोग अवेलेबल हैं। तो और गूगल पे, आपको व्हाट्सएप, हर जगह पे मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप बहुत सी वीडियोस देख के लर्न कर सकते हैं और अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप जो पेरेंट्स आपसे रब्ता करते हैं उनको आप फ्री भी सिखा सकती हैं स्पीच थेरेपीज वगैरह?
जी बिल्कुल, हम फ्री भी सिखा सकते हैं। अभी कमिंग वीक में मैं एक लॉन्च कर रही हूँ जिसमें हम फिजियोथेरेपी जो वेबिनार्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, स्पीच थेरेपिस्ट होंगे एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट होंगे। ये एक पूरी टीम है पास जो हम लोग एक स्पेशली पेरेंट्स की लर्निंग के लिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग के लिए हम लोग ये चीज लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें अगर सीखा जाए तो बहुत ही लर्न किया जा सकता है और उस पे काम किया जा सकता है।
तो उसका कोई लिंक जिससे आप तक लोग पहुंच सकें?
मैं बिल्कुल उसका आपको शेयर करूंगी, और आप अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं उससे, और जो लोग हमें अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्टेबल होंगे हमारे लिए, और वो एनरोलमेंट करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। बिल्कुल,
तो हम अपने सुनने वालों को ये मालूमात पहुंचा रहे हैं कि अगर वो चाहें कि इस वेबिनार में शरीक हो तो हम अपने फेसबुक पर इनका लिंक पोस्ट कर देंगे, और उसके थ्रू आप इस सेशन को में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर नायला रिजवान साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आप अपना एक मरकज चला रही हैं जो कि समात गोयाई और जहनी तौर पर माजूर अफराद की मदद कर रहा है, और इसके साथ साथ आप जो आर्मी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में भी आप स्पेशल थेरेपिस्ट हैं, बसारा से महरूम बच्चों के लिए थर्ड ग्रेड के लिए एक जो स्टोरी बुक है उसको ट्रांसक्राइब किया है, और ग्रेड सिक्स के लिए उर्दू में ब्रेल लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब किया है एक किताब को, इस शोबे के लोगों के लिए फायदा मंद साबित हो रही होगी। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी शो के साथ। और अब अमेरिका में कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम अफराद का जिक्र, जो COVID-19 के दौरान जब घरों से बाहर सभी के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी हो गया है, लोगों की बात समझने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की बात उनके होंठों की जुम्बिश से समझते हैं। बाहर तो यहाँ माहरीन ने इसका एक हल भी निकाला है, कैसे सुनते हैं सादिया असद की इस रिपोर्ट में।
ब्रेंडा शॉर्ट्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इशारों की जुबान के प्रोग्राम की सरबराह हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वबा के बाद चेहरे के मास्क उनके लिए इतने मसाइल पैदा करेंगे। पैदाशी तौर पर समात और गोयाई से महरूम ब्रेंडा को एहसास हुआ कि उनके लिए मास्क पहने लोगों से बातचीत तकरीबन नामुमकिन थी। अमरीका भर में 4,80,00,000 से जायद अफराद समात की मुकम्मल या जुजवी महरूमी के मसले से मुतासिर हैं।
Communication can be done without speech in many.
बोले बगैर भी आप चेहरे के तासुरात और हरकात से बात समझ सकते हैं, लेकिन चेहरे के मास्क ने ऐसे लोगों से गुफ्तगू का ये वाहिद सहारा छीन लिया जो इशारों की जबान नहीं जानते।
कुव्वत समाज से महरूम अफराद के लिए इस सूरत हाल ने मामूल की खरीदो फरोख्त को भी मुश्किल कर दिया है। मिसाल के तौर पर फार्मासिस्ट का पूरा चेहरा मास्क से छुपा होता है।
Those individuals who are working in stores.
ऐसी रुकावटें दूर करने के हवाले से मैं दुकानदारों से ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन पा रहा तो आप कोई और रास्ता ढूंढें, बर्दाश्त का मुजाहरा करें और सोचें कि ये शख्स क्यों कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहा।
एन मैकंतोश यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल कैंपस में प्रोफेसर हैं। वो पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात से महरूम हैं। उन्होंने ऐसा खास शफाफ मास्क तैयार किया है जिसे आप सामने वाले शख्स का चेहरा वाजे तौर पर देख सकते हैं। FDA से मंजूर होने वाला ये अपनी तर्ज का पहला मास्क है। उन्हें ये ख्याल बरसों पहले उस वक्त जहन में आया था जब उनका एक ऑपरेशन हुआ था।
मुझे नर्सों, डॉक्टरों और हत्ता कि अपने शौहर के होंठों की जुम्बश दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो मास्क समेत सर से पांव तक अस्पताल के खसूसी लिबास पहने हुए थे।
ये शफाफ हिस्सा होंठों की हरकत और जज्बात के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करता है। इन मास्क को तो बहुत पहले अस्पतालों में जेर इस्तेमाल होना चाहिए था ताकि समाज से महरूम अफराद डॉक्टरों की बात समझ सकें, लेकिन इस हालिया सूरत हाल ने मजीद मुश्किलात पैदा की हैं।
हो सकता है कि इस दुनिया में कदम रखने वाला बच्चा ان ماسک کی وجہ سے اپنے آس پاس موجود انسانوں کی مسکراہٹ نہ دیکھ پائے تو ایسے میں وہ کیسے آپ کے ساتھ مانوس ہوگا؟
عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 5% لوگ قوت سماعت کے مختلف نقائص کا شکار ہیں جنہیں اس ماسک سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ میسکم ماسک آلکوف کے ساتھ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے۔
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ۔ COVID-19 کے دوران دنیا بھر میں وہ جوڑے جو ایک دوسرے کے شریک حیات بننے کے مراحل میں تھے، ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے ایک مہم شروع کی ہے اس سلوگن کے ساتھ کہ محبت سیاحت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں دل کے ہاتھوں مجبور لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں کہ حکومتیں انہیں اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت دے۔ تفصیلات سنتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں۔
مارچ کے وسط سے ہزاروں غیر شادی شدہ بین الاقوامی جوڑے محبت سیاحت نہیں ہے نامی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ حکومتوں کو قائل کرنے کی امید میں انہوں نے ایسی درخواستوں پر دستخط کیے ہیں کہ انہیں اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کی اجازت مل سکے۔
اس کا آغاز ڈنمارک سے ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مئی سے پہلے منظم ہونا شروع کیا تھا، لیکن یہ احساس تھا کہ ڈنمارک کے یہ خاندان اور ساتھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہیش ٹیگ بنا سکتے ہیں یا قانون سازی کے لیے اپنی حکومت سے درخواست کر سکتے ہیں۔ وہ اس قانون پر 19 جون کو عمل درآمد کروانے کے قابل ہوئے، لیکن یورپ کے برعکس بدقسمتی سے ہمیں امریکہ سے اس پر زیادہ رد عمل نہیں ملا ہے۔
یورپ کے دیگر ملکوں جیسے ناروے، ہالینڈ، جمہوریہ چیک ریپبلک اور آسٹریا میں بھی اسی طرح کے قوانین نافذ کیے گئے تھے، تاہم دنیا کے دوسرے حصوں میں صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے۔ امریکی الیزبتھ تھارن اور کولمبیا کے ماریو گزشتہ کچھ سالوں سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے انہوں نے 6 ماہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ کولمبیا میں سخت سفری پابندیوں کے باعث ان کے لیے کسی تیسرے ملک میں بھی ملنا ممکن نہیں۔ مستقبل میں ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کیونکہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں، تو اس وقت ہم ریاستی قوانین کے تحت ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے جو الگ رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں۔ 21ویں صدی میں وہ افراد جو شادی شدہ نہیں ہیں، انہیں خاندان نہیں سمجھا جاتا۔ خاندان کو دیکھنے کا یہ طریقہ انتہائی فرسودہ ہے۔
لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں نے غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہت چیلنجز پیدا کر دیے ہیں، لیکن لو از ناٹ ٹورزم کے ممبرز کا کہنا ہے کہ اگر ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے تو وہ قواعد پر عمل کریں گے۔
ہم قواعد پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کرونا وائرس ٹیسٹوں کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، ہم قرنطینہ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم ماسک پہننے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ ہم نے امریکہ میں ماسک کے خلاف مزاحمت دیکھی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم سماجی فاصلے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں اس مسئلے کے حل کی ضرورت ہے۔
کووڈ کی وجہ سے سماجی فاصلے کے باعث وہ جوڑے جو ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی دور کے پارٹنرز بن گئے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس کا حل ممکن ہے۔
آپ مضبوط رہ کر اور اسے حقیقت سمجھ کر یہ وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگرچہ میں انہیں جسمانی طور پر دیکھ نہیں سکتی، لیکن میں جذباتی طور پر ان سے رابطے میں رہ سکتی ہوں۔
امریکہ سے تعلق رکھنے والی سوزن پارکر اور ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے ان کے منگیتر پچھلے کچھ مہینوں سے یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور شادی کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کی گزشتہ موسم سرما میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ان کا خواب ادھورا رہ گیا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں۔ زیادہ پرانی بات نہیں جب میرے ایک ہمسائے نے نیو یارک ٹائمز میں لو از ناٹ ٹورزم کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا، اور میں نے سوچا کہ یہ میری صورتحال کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔
سوزن اور ایگبرٹ خوش قسمت افراد میں شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ ہالینڈ نے ان غیر ملکیوں کو سفر کرنے کی اجازت دی جن کے ڈچ شہریوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لہٰذا یہ جوڑے آخر کار خود اپنی شادی کے منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ کرینہ بیفرجین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ۔ اور اب ایک نظر حالات حاضرہ پر۔ طالبان کے بقیہ قیدیوں کی رہائی کے فیصلے اور اس پر مرحلہ وار عمل درآمد کے آغاز کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے سے بین الافغان مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے، جو امن کے عمل میں ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ لیکن داعش سمیت ابھی ایسے دہشت گرد گروپ افغانستان میں موجود ہیں، امن جن کے مفاد میں نہیں ہے، کیا وہ امن کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ سنتے ہیں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی اس رپورٹ میں۔
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داعش اور القاعدہ جیسے گروپ کیا اس امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس بارے میں ہم نے میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید، افغان صحافی اور تجزیہ کار انیس الرحمان اور افغان امور کے ایک ماہر ڈاکٹر حسین یاسر سے گفتگو کی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا داعش، القاعدہ یا تحریک طالبان پاکستان کے پاکستان مخالف مسلح لوگ جو افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اور امن جن کے مفاد میں نہیں ہے، اس امن کے عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ سلمان جاوید نے کہا،
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلے چند مہینوں کا ہی یعنی اپریل سے لے کے ابھی تک کا ہی جائزہ لے لیں، تو اپریل کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سکھ گردوارے کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اور اس کے اندر کافی جو ہے وہ داعش نے جو ہے وہ حملہ کر کے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، اور نہ صرف ذمہ داری قبول کی بلکہ اس بات کا اعادہ کیا کہ اس طرح کے اور بھی حملے سافٹ ٹارگیٹس کے اوپر کریں گے۔ اس کے بعد ابھی یہ جو جلال آباد پرزن اٹیک ہوا ہے اسی مہینے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے پرزنرز کو وہاں سے نکلوایا ہے آئی ایس نے، ٹی ڈی پی کے بارے میں رپورٹ نکلی تھی کہ 5-6 ہزار کے قریب اینٹی پاکستان ٹیررسٹ ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر نے داعش کا ہی رنگ جو ہے وہ اپنے اوپر چڑھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے یونائٹیڈ نیشن کی پہلے بھی رپورٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اسٹیٹ کے وہ داعش کا حصہ بن چکے ہیں اور افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں، بہت سارے ایسے انڈیکیٹرس ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ایک جڑ پکڑی ہے افغانستان کے اندر، اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کری اپنی پاور کو، اور وہ ڈیفینیٹلی کوشش کرے گی کہ وہ اس پیس پروسیس کو فیل کرے۔ بیان آیا ہے افغان طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہے علم جاہد کا کہ جو یہ جو ابھی لویا جرگہ ہوا، لویا جرگہ کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری 400 پرزنرز کو بھی وہ ریلیز کریں گے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ان کو ریلیز کیا جائے گا، ٹرانسپورٹ کیا جائے گا، تو داعش اس پہ حملہ کر سکتی ہے، ہماری پاس رپورٹس ہیں، اور نہ صرف حملہ کرے گی بلکہ کوشش کرے گی کہ وہ اس کے ذریعے ایک ہیوک کریٹ کر سکے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مسلسل سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیک ہولڈرز ایسے موجود ہیں ریجن کے اندر جو کہ نہیں چاہتے کہ پیس پروسیس جو ہے وہ پار چڑھے ہیں۔ تو صرف سافٹ ٹارگیٹس نہیں بلکہ کسی بڑے ٹارگٹ کو بھی وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔
اچھا سلمان جاوید صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پیس پروسیس کے نتیجے میں کوئی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے یا طالبان شریک اقتدار ہوتے ہیں، تو کیا اب طالبان ورسز دیز گروپس دیکھنے میں آئے گا افغانستان میں؟
نہ صرف طالبان بلکہ اگر طالبان انٹرم گورنمنٹ بنے گی اور اس میں سب کے اسٹیٹس آئیں گے، تو وہ سب کے سب جو ہے اس دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑنا چاہیں گے, کیونکہ یہ تو اوور آل جو افغانستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ پشتون ایلیمنٹس ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹک ایلیمنٹس ہیں, چاہے وہ طالبان ہیں, چاہے وہ تاجک ہیں, ازبک ہیں, ان سب کے ہی خلاف, ان سب کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یہ گروپ. تو نہ صرف یہ کہ طالبان کی وار مشینری بلکہ جو افغانستان کی رجیم کے انڈر یعنی افغان نیشنل فورسز ہیں, آرمی ہے, این ڈی ایس ہے, پولیس ہے, پیراملٹری فورسز ہیں, وہ سب کے سب شاید پھر اس کی طرف رخ کریں گے آئی ایس ایس کی طرف. لیکن جب تک انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی, اس کی کمپوزیشن سامنے نہیں آتی, تب تک جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے, کیونکہ طالبان اور آئی ایس ایس کی تو ابھی بھی جھڑپیں اور لڑائیاں جاری رہتی ہیں. اصل تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرم گورنمنٹ بننے کے بعد کیا افغان گورنمنٹ کی جو مشینری ہے, جو فورسز ہیں, کیا وہ آئی ایس ایس کے خلاف اپنا فل تھروٹل دیں گی یا نہیں دیں گی, یہ انٹرم گورنمنٹ بننے کے بعد. ہمارا خیال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو افغان فورسز کا جو رجیم ہے وہ ضرور اس طرف جو ہے وہ کرے گا, رخ کرے گا آئی ایس ایس کی طرف.
لیکن انیس الرحمان کا خیال اس سے کچھ مختلف تھا. ان کا کہنا تھا کہ داعش یا القاعدہ جیسے گروپوں کو طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے.
القاعدہ یا آئی سی ایس یا جو پاکستانی طالبان ہیں, یہ بھی طالبان کی پشت پناہی پہ آئے ہیں, کیونکہ اگر طالبان ان لوگوں کو جگہ نہ دیتے اپنے جو ان کے انڈر کنٹرول ایریا ہے, تو یہ لوگ خود جگہ نہیں بناتے. دیکھیے جو ننگرہار کا یا کنر کا مثال میں دوں گا, یہاں پہ طالبان کا ایک راج تھا اور یہاں پہ رہتے تھے, لیکن جیسے ہی داعش آئے تو طالبان نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں پہ داعش آ گئے. داعش کے خلاف امریکنز نے اور افغان فورسز نے بھرپور مزاحمت کی اور ان کے خلاف بھرپور آپریشن کی اور ان کو وہاں سے دھکیل دیا اور ختم کر دیا, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ داعش مارے گئے اور کتنے زیادہ تسلیم ہو چکے ہیں. اسی طرح جب القاعدہ کی جو افغانستان میں ابھی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی طالبان کی وجہ سے ہے, کیونکہ طالبان کی صفوں میں جو ہے القاعدہ موجود ہے, اور ابھی تک طالبان کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے کہ ہم القاعدہ کے ساتھ جو ہے اپنے روابط توڑیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح جو پاکستانی طالبان ہے وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ رہ رہی ہیں. ابھی واقعہ ہوا ہے ننگرہار میں نازیان ڈسٹرکٹ میں, کہ وہاں پہ لشکر اسلام اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے, اور یہی لشکر اسلام کی جو تنظیمیں ہیں وہ طالبان کی ایریاز میں رہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ اکٹھا جو ہے وہ افغانستان میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر طالبان سنسیریٹی دکھاتے ہیں کہ ہم افغان عوام کے لیے افغانستان میں پیس لانے کے لیے کام کریں گے, تو ان کو پھر یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ اپنے صفوں میں فورن جو ملٹنٹس ہیں جس کو ہم یا آئی ایس کہتے ہیں یا القاعدہ کہتے ہیں یا پاکستانی طالبان کہتے ہیں, تو ان کو جگہ نہیں دینی ہوگی, کیونکہ اگر طالبان پاکستانی طالبان افغانستان میں اندر رہ رہی ہیں تو وہ کوئی ان کی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستانی طالبان رہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ ہیں اور یہی سے جو ہے اپنے واقعات کر رہے ہیں, اور پاکستان میں اندر جو دھماکے ہوتے ہیں اور پہلے کی طالبان پاکستان ذمہ داریاں لے رہی ہیں, تو پھر طالبان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ پیس ڈیل کی طرف آئیں گے, اور جو پیس ڈیل ہوگا اس میں مکمل سنسیریٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ضمانتیں ہیں, اس میں گارنٹی لوگ ہیں, اقوام متحدہ ہوگی, امریکنز ہوں گے, قطر کی کنٹریز ہوں گی, اور جو پاکستان خود ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, تو یہ سب چیز کنٹریز جب انوالو ہوں گی تو پھر طالبان بھی پیس ڈیل میں سنسیریٹی دکھانی ہوگی, ورنہ طالبان اکیلے رہ جائیں گے.
اور ڈاکٹر حسین جیسا کا اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ امن کے عمل کو مکمل ہوتا دیکھ رہے ہیں کہنا تھا.
ابھی تو مکمل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, لیکن بہر صورت غنی صاحب کا جو یہ اقدام تھا لوئی جرگے کے حوالے سے, اس نے طالبان کو تھوڑا سا میرے خیال سے ڈیفینسو پوزیشن میں قرار دیا ہے, کیونکہ جس ادبیات میں لوئی جرگے نے اپنا مشورہ دیا ہے, اور غنی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے انہی مشوروں کی روشنی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, بڑی روشن اور واضح ادبیات کے ساتھ انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے افغانستان کا جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک ریپبلک, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ جو ہماری جو 20 سالہ جو اچیومنٹ ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اقلیتوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق سب کا احترام کیا جائے گا, اور ہم بین الاقوامی کنونشنز کی پاسداری کریں گے. تو یہ ادبیات جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہیں, جبکہ اس طرف سے طالبان کے ادبیات ابھی تک مبہم ہیں. وہ جو ہے جس اسٹائل میں بات کرتے ہیں اسے فارسی میں کلی گوئی کہتے ہیں, یعنی وہ جو ہے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں کہ اگر وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی بڑی گنجائش ہے, لیکن وہ کہتے نہیں کہ ایک دو تین کیا عورتیں الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں, کیا عورت جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہے, اسی طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کا جو اسٹینڈ ہے وہ سسٹم کے حوالے سے, کہ آیا وہ ابھی تک امارت اسلامی پر مصر ہیں اس کی ریوائیول کے لیے, یا جو ہے وہ ریپبلک سسٹم کو, یہ جو ریپبلکن سسٹم ہے اور جو ڈیموکریسی ہے افغانستان کے اندر, کیا وہ الیکشن کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. تو وہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو اب میرے خیال سے جو ہے وہ یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے میز پہ جب دونوں فریق بیٹھیں گے تو وہ جو ہے زیادہ کھلی گوئی نہیں کریں گے, بلکہ انہیں جو ہے اسپیسیفکلی اپنے مواقف کا اظہار کرنا پڑے گا مختلف چیزوں کے حوالے سے.
افغانستان جو دوسری فورسز ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ 4,000 سے زیادہ اینٹی پاکستان فائٹر جو ہیں افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں, داعش ہے, القاعدہ ہے, کیا یہ جو گروپس ہیں یہ پیس کے لیے اسپائلر ثابت نہیں ہوں گے؟
دیکھیں اس میں وہ بھی کھل کے سامنے آیا ہے کہ یہ جو فورن فائٹر ہیں ان کو ہم رہا تو کریں گے, لیکن اس کو ایک میکینزم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مربوطہ جو ممالک ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کے فورن منسٹر نے بھی اس جرگے سے ایک دو دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ جو فورن فائٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے, انہیں اپنے اپنے ملکوں کو جانا پڑے گا. تو یہ جو طالبان بھی اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے, انٹرنیشنلی اور نیشنلی ان کا دفاع نہیں کر سکتے, تو ان کو جو ہے اپنی بقا کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ خرابی تو کرنا پڑے گا.
تو وہ خرابی کیا امن کے اس پروسیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اگر طالبان جو ہے جعفری صاحب, اگر طالبان جو ہے وہ صادقانہ اور ایک دیانتداری کے ساتھ میز پہ بیٹھے اور افغان حکومت کے ساتھ اس مسئلے کو ایک مشترکہ چیلنج کے طور پر اگر وہ مل کے اگر مقابلہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں. میرے خیال سے وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں وہ ٹیررسٹ گروپ ہیں, ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضر ہیں, لیکن وہ جو ہے بیٹل فیلڈ میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے.
اگر طالبان کوئی ڈومیننٹ پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں وہ خود بھی ان گروپس کے خلاف برسر پیکار ہوں گے؟
میں ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں کہ طالبان جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے. میرے خیال سے طالبان کو جو انٹرین گورنمنٹ پہ بہت زیادہ زور دینا پڑے گا. اب جہاں تک ان کی پوزیشن کی بات ہے وہ تو ہے ہی ڈومیننٹ پوزیشن میں, امریکہ ان سے بات کر رہا ہے اور ہر کئی ممالک میں جب ان کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے ان کے رستوں میں, لیکن ان کو ایک بات دھیان میں رکھنا ہوگا کہ وہ جو ان کا جو پروفائل ہے وہ حقیقی پروفائل نہیں ہے اس وقت, جتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے ان کو. تو ان کو جو ہے وہ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اس پیس پروسیس کو آگے لے جانا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرف بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مختلف علاقوں میں لیٹر بھیج رہے ہیں کہ آپ ہماری بیعت کریں, اور پھر جو ہے دوسرے علاقوں میں ناردرن سینٹرل ایریاز میں جو ہے وہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. ان کو اپنے حقیقی پروفائل کے ساتھ آگے آنا پڑے گا.
ہمارے پاس جعفری, اردو VOA واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں ممکنہ مذہبی عدم رواداری کے اسباب کیا ہیں اور صورتحال کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن, سہیل یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر سید جعفر احمد اور حکمران جماعت پی ٹی آئی کے رکن اور قومی اسمبلی میں داخلہ امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین راجہ خرم نواز سے گفتگو کی. اس کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا,
پاکستان کیونکہ ایک مذہبی ریاست ہے اور جتنا مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان, اس پہ مذہب پہ عمل کم ہے, مذہب پرستی زیادہ ہے. اور جب مذہبی ریاست ہوگی تو مذہب کی کیونکہ انٹرپریٹیشن بہت سی ہیں, تین چار تو بہت بڑی انٹرپریٹیشن ہیں جس کے فالوور موجود ہیں پاکستان, اس کی سیکٹرینزم جو ہے اس کا الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جو ہے وہ سیکٹرینزم کے صورت میں نکل رہا ہے اور وہ پاکستان میں موجود ہے. تو پاکستان کیونکہ ایک اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے. جب بھی آپ کوئی مذہب کی بات کریں گے پاکستان ایسی سوسائٹی میں اور جب مذہب کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہو تو اس میں ہر جو گروپ ہے ہر سیکٹ جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن ایکسپٹ کی جائے جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے یا جو ان کی ایکسپلینیشن ہے. ہم نے جنا کا وہ فکرا پراموش کر دیا ہے جس میں جنا نے کہا تھا کہ پاکستان میں کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یو بیٹھ یہ مسلم یو بیٹھ یہ نان مسلم, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ بزنس آف پولیٹکس اور پولیٹیکل پرپزز. آل سٹیزنز آف پاکستان ول ہیو ایکول رائٹ. اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت فکرا تھا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول, لیکن جب ریاست مذہبی ہو جائے تو وہ انڈیویجلس کا نہیں رہتا, پھر وہ ریاست کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جب بھی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا کوئی دور ہو, جب بھی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا عمل دخل اس میں رہا ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ وائلنس کی شکل میں نکلا. یہ تاریخ کا سبق ہے جس سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں.
تو اصلاح احوال کیسے کی جا سکتی ہے؟
جو بنگلہ دیش نے کیا ہے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے مذہب کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں اس کی شدید ضرورت ہے اور جب تک یہ قانون نہیں بنے گا اس کو نہیں روکا جا سکتا. قانون منع ہونا چاہیے مذہب کا استعمال الیکشن میں یا پولیٹیکل پرپز میں. مذہب ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے, کریٹر سے کسی کا کیا تعلق ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ریاست کو یا کسی دوسرے آدمی کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں, یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سبق نہیں لے رہے ان تمام تاریخی شرائط سے, اس لیے یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا.
ڈاکٹر جعفر احمد نے پاکستان میں مذہبی عدم رواداری کی تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ جب جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ان تمام مذہبی جماعتوں کو اور مسلکوں کو نمایاں ہونے کا موقع ملا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں چیزوں کو ریاست کی پشت بنانی حاصل تھی اور جو اسلامائزیشن ان کا پورا مسلک تھا اس کے تحت تمام گروہوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. تو پاکستان کے معاشرے کا پورا سوشل فیبرک تبدیل ہو گیا اور ہوتے ہوتے یہ خود ایک پولیٹیکل فورس بن گیا.
آج پاکستان کا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے ریلیجس انٹالرنس کے لحاظ سے؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یعنی یہ سمجھی کہ ایک عام پاکستانی کا تعلق ہی ہے جس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سنبھلی ہوئی ہیں, ورنہ جو ریلیجس کلاس ہے جو تنظیمی ہے یہ فینیٹیسزم پینیٹریٹ کر چکا ہے وہ تو کسی وقت بھی آگ لگانے کے لیے کافی ہے. اب تاریخی طور سے ہمارے عوام جو ہے وہ ذرا پریکٹیکل ہیں اور وہ چیزوں کو عملی شکل میں دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ وہ افورڈ نہیں کرتے کہ اس قسم کی مہموں کا حصہ بنے. لیکن عوام کی سطح پر بھی ماضی کے مقابلے میں
اب انتہا پسندی کی طرف مائل ہونا زیادہ ممکن ہوتا جا رہا ہے.
تو یہ بتائیے کہ اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے اس وقت؟
پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں سول سوسائٹی کو بالکل مارجنلائز کر دیا گیا ہے. سول سوسائٹی آواز اٹھا لیا کرتی تھی, لیکن ادھر میں دیکھ رہا ہوں دو تین سال سے سول سوسائٹی کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. اب سول سوسائٹی کی عدم موجودگی میں ریاست کے اندر جو لوگ عناصر ہیں ان کو منمانی کا موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزوں کی سیویریٹی کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے. اور اس کے بعد دوسرا بہت اہم میدان تعلیم کا شعبہ ہے. تو تعلیم کا شعبہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تیسری اہم بات یہ کہ میڈیا کی بہت ذمہ داری ہے. ہمارا جو کارپوریٹ میڈیا ہے پاکستان میں, شاید دنیا میں اور جگہ بھی ہوگا لیکن میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کارپوریٹ میڈیا اتنا زیادہ مالی منفیتوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا جو سوال ہے کہ کہاں سے بگننگ کی جائے, سول سوسائٹی کو کام کرنے کا موقع دیا جائے, ریاست اپنی پالیسیز اور اپنے طریقے کار کے نظر ثانی کرے, نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو سائنسی بنیادوں پہ استوار ہے اور میڈیا اپنی جو طرز عمل ہے اس کو ری وزٹ کرے اور مذہبی جذبات اور مذہبی جو سبجے کے یہاں پسندانہ رجحانات ہیں اور ریچولس ہیں ان کو فروغ دینے کے بجائے جو مذہب کی اسپرٹ ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں, جو ایک سلامتی کا مذہب ہے اسلام اور اس میں اخلاقی کی تعلیم ہے, اس میں نیک چلنے کی تعلیم ہے, سچ بولنے کی تعلیم ہے, ان چیزوں کو فروغ دیں, نہ کہ ریچولس کے اوپر جو نہ اصرار ہو. یہ سارے پروگرام بھی ریچولس کے لیے.
تاہم حکمران جماعت کے راجہ خرم نواز کا جو کہ قومی اسمبلی میں عمر داخلہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, خیال ہے کہ پاکستان میں بڑی حد تک مذہبی رواداری پائی جاتی ہے. تاہم بعض بیرونی قوتیں مذہبی عدم رواداری پیدا کروانے کی کوشش کر رہی ہیں جس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا,
نہیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ سارے تمام مذاہب کے جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, جو منیارٹیز ہیں, ان کو اپنی مذہبی رسومات کرنے میں ہر چیز میں ان کو آزادی ہے اور ان کو کوئی بھی نہیں روکتا, اور جو بھی ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی مطلب ہو رہی ہیں اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری آپ اس چیز کو ہوا دینے کے لیے اس میں فارن فنڈنگ جو ہوتی ہے, بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی.
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ملک میں مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں جی, اس کے اوپر ہمارے بہت سارے ایز اے پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو ہم نے تو ابھی بہت ساری اس کے اوپر کوششیں بھی کر رہے ہیں, مختلف سیمینارز بھی ہوتے ہیں, مختلف آپس میں اس مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے فنکشنز کیے جاتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے پر بلیو کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ اگر ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے بہت ساری ہمارے ملک میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, لیکن وہ بھی ان کے اندر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو منیارٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک سسٹم ہے. مذہب تو آپ میرے خیال میں تو سیاست سے ایک سائڈ پہ ہی ہونا چاہیے, مذہب کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کسی کے. لیکن سیاست کے اندر اگر میں یہ بات کروں تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مذہب کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. سیاست ضرور ہوتی ہے لیکن وہ سیاسی ایشوز کے اوپر کی جاتی ہے, مذہب کے اوپر فی الحال تو میرے خیال میں کہیں بھی سیاست نہیں ہوتی. کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس چیز کو مطلب وہ کرتی ہیں, لیکن میرے خیال سے وہ کوئی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نہیں ہے.
یہ تھے راجہ خرم نواز, قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ.
خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی